أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. تو آج سے ہم اپنی گفتگو کا جو سلسلہ یعنی قبل از رمضان رکا تھا اس کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں اور آج ہماری جو مطلب ویک ہے وہ معصومین علیہ السلام کی دعاؤں پر جو ڈسکشن ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. ہم نے رمضان سے پہلے ماہ رمضان کی آمد اور استقبال کے لیے جو صحیفہ سجادیہ میں دعا تھی اس پر بات کی تھی, اور ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد آپ کے یعنی خود ماہ رمضان کی استقبال کی دعائیں اور پھر انہیں ماہ رمضان کو رخصت کرنے کی دعا. اب ظاہر ہے کہ یہ مواقع تو گزر گئے یعنی ماہ رمضان کے استقبال اور رخصت والے, تو آج ہم تھوڑا اس بات کو مناسب سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس دعا کو مطالعہ کریں انشاءاللہ کہ جو رمضان کے اختتام پر یا عید الفطر کی آمد پر امام علیہ السلام دعا, یعنی وہ دعا جو آپ سے عید کی آمد پر یا رمضان کے روزوں کے خاتمے کے حوالے سے جو منسوب ہے, اور یہ دعا صحیفہ سجادیہ میں نمبر 46 ہے. صحیفہ سجادیہ میں 46 نمبر کی دعا ہے کہ جس میں کہ آپ آمد عید الفطر. لیکن اس دعا کو دیکھنے کے بعد میں نے کئی دفعہ اس کو آگے پیچھے کر کے اور مطلب مختلف انداز سے اس کو جانچنے کی کوشش کی, کیونکہ مطلب اس دعا میں کہ جس کو لکھا گیا ہے کہ عید کی آمد کی عید الفطر کی دعا ہے, اس میں عید کے نام سے تقریباً کوئی بات نہیں ہے, عید والی چیز. اور عید کے حوالے سے میں نے کئی دفعہ آپ لوگوں کے سامنے ایک بات اور بھی عرض کی ہے کہ جو قنوت آپ پڑھتے ہیں نماز عید میں کہ وہ بہت زیادہ قابل توجہ ہے, بلکہ اس کے اندر حقیقتاً یعنی مومن جو ہے وہ خدا سے عیدی مانگ رہا ہوتا ہے, جو دعا ہے وہ عیدی کے برابر ہے. لیکن اب یہ دعا کیونکہ بہرحال اس کا ٹائٹل یہی ہے کہ عید الفطر کی دعا, تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی کہ امام علیہ السلام کس طریقے سے اس چیز کو مطلب جو عید کی آمد ہے یا رمضان کا کے رخصت ہونا ہے اس کو کیوں کر آپ یعنی ایڈریس کر رہے ہیں. اچھا, اس میں بہرحال اگر ہم غور کریں تو ایک بات ہم کو بہرحال سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ ہے کہ یعنی اگر میں جیسے آپ لوگوں سے پوچھوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے رمضان کو رخصت کرتے ہوئے یا عید کا استقبال کرتے ہوئے کیا چیز مانگی یا کیا سوچی, آپ کے دماغ میں کیا آیا کہ کیا ہونا چاہیے, بتائیں. ہمیں اگلا رمضان ملے اور
جی جو قربت اللہ سے حاصل ہوئی ہے اس سے انشاءاللہ ایسنشن ہو زیادہ بڑھے یا ایٹ لیسٹ اتنی رہے کم سے کم, کیونکہ یہ تو ہم نے حیدر بھائی ریالٹی میں فیل کیا کہ شیطان جو اللہ نے مطلب ہمیں پتا ہے کہ شیطان کو قید میں ہوتا ہے, وہ ایکچولی میں فیل ہوتا ہے کہ مطلب تو اسی حوالے سے کبھی کبھی چیزیں جو انسان عید رمضان کے ماہ رمضان میں ماشاء اللہ سے کر لیتا ہے کئی بار ایسا نہیں ہوتا پاسبل کہ وہ بعد میں کر پائیں. خیر میری دعا تو یہ تھی کہ ان شاء اللہ اسینشن ہو, جتنا تھوڑی سی ترقی اگر ہوئی ہو چاہے ذرا سی بھی کتے پہ قائم رہے اور تھوڑا سا ان شاء اللہ آگے بڑھے.
آپ بتائیں اصل میں
کیا کی قربت بڑھے,
قربت میں اضافہ ہو جی,
اور جو ہے وہ توحید سمجھنا ہے تو جو فرکشن تھے لائف میں وہ کم ہو اللہ کی.
جی ہمارا سوال یہ تھا کہ رمضان کے ختم کرنے پر یا عید آنے پر کیا آپ نے مانگا یا چاہا یا سوچا؟
ہم نے یہ سوچا کہ جو رمضان میں کوشش کر رہے تھے وہ برقرار رہے تھوڑے ٹائم تک,
क्योंकि वो मेंटेन ही नहीं हो पाता है, दो तीन दिन में वो खत्म होने लगता है, बल्कि ऐसा फील भी करते हैं हर साल। तो आपको मतलब चाहा कि वो थोड़ा और ज्यादा टाइम लगे, मतलब उसका कुछ पार्ट बरकरार हो रहा है।
सही। अच्छा, इसमें अब यानी कि ये इसलिए थोड़ा सा मैंने पहले पूछा कि ताकि फिर हम जो इमाम अलैहिस्सलाम जिस तरीके से ईद की आमद पर बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम उसको देखें और अपनी फ़िक्र को उससे मतलब हमांग करने की या मैच करने की कोशिश करें। और जैसा कि मैंने कहा कि ज़्यादातर जगहों पर यानी कि जो टाइटल है दुआ का, तकरीबन वो चीज़ आपको नहीं मिलती है, बल्कि कुछ और ही बात अंदर नज़र आती है दुआ के अंदर। और उसमें यानी कि अगर हम मासूमीन अलैहिस्सलाम की फ़िक्र से नज़दीक होते जा रहे हैं दुआ या और कलमात के ज़रिए से, तो एक बात हमको बड़ी वजाहत के साथ समझ में आना चाहिए कि यानी मासूम जो है ना, वो अपने आप को सबसे पहला उनका जो चाहत होती है वो क्या होती है कि हम खुदा की बारगाह में कबूल हो जाएं, हम खुदा की बारगाह में कबूल हो जाएं। ठीक है, यानी कि ये एक बहुत डिफरेंस है कि मेरे आमाल खुदा की बारगाह में कबूल हो जाएं और हम कबूल हो जाएं, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। ठीक है, तो यानी कि खुदा हमें कबूल कर ले, लेकिन उसके फौरन बाद साथ ही एक और बात महसूस होती है कि जैसे ही वो अपनी इस पेशकश को लेकर खुदा की बारगाह में हाजिर होते हैं कि ऐ खुदा तू मुझे कबूल कर ले, तो साथ ही ये रियलाइजेशन आती है कि मैं खुदा की बारगाह में कबूल होने के लायक नहीं हूं। बात वाज़ेह हो रही, यानी कि मैं लायक नहीं हूं, मेरे अंदर इतनी खामियां हैं, मेरे अंदर इतने मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं कि मैं कैसे इसरार करूं या मैं कैसे खुदा की बारगाह में जाके अपनी इस हाजत को लेके जाऊं कि ऐ खुदा तू मुझे कबूल कर ले। ठीक है, क्योंकि उस बारगाह अहदियत में जाहिर है कि अगर आप इस्तेहकाक की बात करेंगे, डिजर्विंग होने की बात करेंगे, तो हमारा दामन कोता है। तो फिर वहां से बात करने का जो अंदाज है और टोन है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। और किस तरीके से बात हो रही होती है कि यानि मैं अपने अंदर कितनी खामियां, कोताहियां, कमज़ोरियां लेकर तेरी बारगाह में आ रहा हूं और मैं ये दरख्वास्त करता हूं कि आप मुझे उनके समेत कबूल कर लें। और जब हम ये मतलब इल्तिजा करते हैं कि मुझे मेरी खामियों के समेत कबूल कर लें, तो फिर जाहिर है कि आपको खुदा की उन सिफात का जिक्र करना लाजमी और ज़रूरी हो जाता है जो कि अफ़ व रहमत व दरगुज़र व सखावत व मेहरबानी व मोहब्बत पर मबनी होती हैं। ठीक है, क्योंकि अगर किसी नाअहल को कबूल किया जाएगा तो वो उन्हीं सिफात की बना पर कबूल किया जाएगा, अदालत और जस्टिस और मेरिट पर तो नहीं आएगा फिर वो। ठीक है, तो ये तरीके जो है ना कि ये हमें एक रिकरिंग थीम बार बार मासूमीन अलैहिस्सलाम की दुआओं में ये चीज़ हमको मिल रही होती है। तो अगरचे के इंसान मोमिन अभी माह रमज़ान से निकला है और माह रमज़ान के अंदर यानी वही बात है कि हम सब इस चीज़ को फील कर रहे होते हैं कि हमारा जो भी इबादत का या खुदा से ताल्लुक़ का जो लेवल था वो हमारे बाकी 11 महीनों के मुकाबले में ज़्यादा था या बेहतर था या उसके अंदर एक अपग्रेडेशन हो गई, तरक्की हो गई, ऐसी बात हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी जब इमाम अलैहिस्सलाम अपने आप को खुदा की बारगाह में पेश कर रहे हैं तो इस अंदाज से नहीं पेश कर रहे कि मैंने माह रमज़ान में ये सब कुछ किया या मैंने अपने लिए कोई क्रेडिट ले लिया और उसकी बिना पर अब आप मुझसे डील करें, नहीं। ठीक है, ये नहीं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, यानी यही हमें सीखना है हकीकतन। और इसी हस्ती को हुज्जत खुदा कहते हैं। ठीक है, हुज्जत खुदा उसी हस्ती का नाम है कि जो आपको जिंदगी के हर मरहले, हर लम्हे, हर मकाम पर खुदा के सामने खड़ा होने और खुदा से डील करने का तरीका बताती है। کہ اس ہستی سے اپنے رب کے ساتھ معاملہ کیسے کیا جاتا ہے, اپنے رب کے ساتھ جو ہے ڈیلنگ. اور پھر دوسری بات ظاہر ہے اس میں انہیرنٹ یہی ہے کہ اپنی زندگی کا معاملہ اپنے رب کے علاوہ کسی اور سے نہیں کرنا. صحیح, یعنی اسی کو یہی حجت ہے, یہی خدا کی طرف سے مامور من اللہ اور جن کی اطاعت ہم پر لازم و واجب ہے. تو میں اب اس کے فقرے پڑھنا شروع کرتا ہوں, جملے, اور اب آپ اس کو دیکھیں کہ یعنی اچھا. اور اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ اگر ہم یعنی آنیسٹلی اسپیکنگ کہ اگر ہم ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں, اس کی تلاوت و قرأت کرتے ہیں, تو تقریباً کیا ہوتا ہے کہ ہم ذرا مطلب تھوڑا سا وہ ہونے لگتے ہیں نا. اگر میں ایک جملہ استعمال کروں, السلام علیکم, بہت معذرت کے ساتھ کہ تھوڑے سے اکتانے لگتے ہیں کہ یہ جو دعا جو ہے نا, اٹ از بیکمنگ ٹو لیندی. اور میں بھی کس بات سے تھوڑا سا یعنی پریشان ہو جاؤں گا کہ میں اگر ہر فقرے کو آپ کے سامنے پڑھوں گا, اس کی تشریح کرنے کی کوشش کروں گا, تو مجھے بھی ایسا فیل ہو رہا ہوگا کہ جیسے ریسیو نہیں ہو پا رہا یا مجھے کچھ اسکپ کر دینا چاہیے. لیکن اس کو اگر ابھی ہم پورے طور سے ڈسکس نہ بھی کر سکیں, لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کو تنہائی میں جب ہم ان دعاؤں کی تلاوت کریں تو اس کو بیٹھ کر اور ایک ایک جملے پر ٹھہر ٹھہر کر وہ کریں, غور کریں, اس کو سمجھیں. اور ہمیں کچھ نہیں پتہ ہوتا, یعنی جیسے یہ میرا تجربہ خود ماہ رمضان میں ہوا, خاص طور سے کس دعا کے ساتھ, دعائیں ابو حمزہ صومالی کے ساتھ, کہ جو رات میں اور سحر, اب وہ بہت طویل دعائیں نا, آپ مشکل سے ظاہر ہے ایک پیج ہی پڑھ پاتے ہیں اس کا, یعنی ایک نصیحت میں, یعنی اس ایک پیج پڑھ پانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ یعنی کہ توجہ سے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ویسے تو پڑھ جائیں تو پڑھ جائیں تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر خالی پڑھنا ہے تو, لیکن اگر آپ توجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ایک صفحے کے بعد نا برڈن فیل ہونے لگتا ہے, ایک بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے کہ جیسے یہ جو کچھ بھی الفاظ ہیں معصومین علیہ السلام کے, یہ لفظ نہیں ہیں, یہ کچھ حقیقتیں ہیں, یہ کچھ سچائیاں ہیں جو میرے سامنے کھل رہی ہیں, میرے اوپر روشن ہو رہی ہیں. اور انسان جو ہے جب ان حقیقتوں اور سچائیوں کے روبرو آنا شروع کرتا ہے تو اس کا ایک دباؤ پڑتا ہے انسان کے نفس پر, کہ پھر آپ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو بس میں یوں ہی لے کے چلا جاؤں گا, بلکہ آپ کو واضح طور سے یہ بات محسوس ہونے لگتی ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو تحمل کرنا ہے, جس کو جذب کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور جس کو اپنے اندر سے ریفلیکٹ کرنا ہے. میں نے ایک عالم کا ایک جملہ سنا, اچھا مجھے ابھی تک وہ والا پوائنٹ ایگزیکٹلی نظر نہیں آیا دعا ابو حمزہ صومالی میں, لیکن مجھے بہت ہی امیزنگ وہ انالیسس لگی کہ یعنی انہوں نے اس دعا کے کلمات سے ایک نتیجہ کیا اخذ کیا کہ برزخ, یعنی انسان کی جو برزخی یہ دنیا سے برزخ میں جو منتقلی ہے, وہ حقیقتاً خدا کے ساتھ خلوت میں آنا ہے. یعنی کیا مطلب ہوا کہ ہم اس دنیا کی زندگی کے اندر مختلف قسم کی ریلیشن شپس میں اور تعلقات کے ساتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ تعلقات جو ہیں وہ ہمارے انسانوں سے بھی ہوتے ہیں اور غیر انسانوں سے بھی ہوتے ہیں, یعنی جیسے مال ہے یا اور دیگر سرمایہ ہے, زمین ہے, ان سب سے بھی انسان کا تعلق ہوتا ہے نا, یہ غیر انسان ہے. لیکن اس زندگی میں جتنے بھی تعلقات ایگزسٹ کرتے ہیں, ان سب کے اوپر یا ان سب کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے لیے تعلق بخدا بھی ہے. یعنی کچھ لوگ جو ہیں تعلق بخدا کو سب چیزوں کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایسے افراد کم ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ خدا کے تعلق کو باقی چیزوں کے تعلق کے ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. یعنی اور اس کا ثبوت کیا ہے, اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب ہم ایک ریلیشن شپ سے دوسری ریلیشن شپ میں آتے ہیں تو پچھلے کو بھول جاتے ہیں, یعنی اگر مثال کے طور پر ہمارے تمام تعلقات خدا سے تعلق کے انڈر میں ہوں گے تو میں کسی بھی ریلیشن شپ میں جاؤں گا نا تو پہلے تعلق با خدا یاد آئے گا, بعد میں وہ تعلق نظر آئے گا. لیکن اگر یہ تمام کے تمام ریلیشن شپس برابر برابر چل رہی ہیں تو میں یہ ہو سکتا ہے کہ جب خدا سے تعلق میں ہوں, فار ایگزامپل نماز کی حالت میں, تو مجھے خدا یاد آ رہا ہو. لیکن جب میں اپنے کام کاروبار کے ساتھ تعلق میں آیا وہاں سے نکل کر, تو خدا بھول جائے گا مجھے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ میری زندگی کی پیرلل اسٹریمز ہیں. یعنی خدا ساتھ ہے دوسرے تعلقات کے, نہ کہ اس کے اوپر ہے. ٹھیک, تو وہ یہ ان کا کہنا یہ تھا کہ امام علیہ السلام کی اس دعا کے اندر جو بات سمجھ میں آ رہی ہے انسان کی برزخی زندگی کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ خدا وقت انتقال یا موت آپ کے تمام تعلقات کو کٹ آف کر دیتا ہے, منقطع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کو ایک ایسی لائف میں لے جاتا ہے کہ جہاں پر آپ خدا کے ساتھ گویا خلوت و تنہائی میں آ جاتے ہیں, اور پھر آپ کو اپنی الٹیمیٹ آخرت کی زندگی سے پہلے اس بات کا پورا موقع ملتا ہے کہ آپ اس بات کو جانچ سکیں, دیکھ سکیں کہ آپ کا خدا سے تعلق کس بنا پر تھا, اور کیا وہ باقی تمام تعلقات پر حاوی ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, یا دوسرے تمام تعلقات اس پہ اوپر آ جاتے ہیں. تو اب یہ ایک بہت بہت عجیب سی بات تھی, یعنی کہ برزخ جو ہے وہ خلوت با خدا ہے, خدا کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنا ہے برزخ. یعنی کہ ہم یہاں سے جب ہر چیز ہمارے پاس سے رخصت ہو جاتی ہے, ہر چیز سے ہم ہاتھ دھو لیتے ہیں, تو پھر یعنی قبل از قیامت, اس موت سے لے کے تا قیامت, ہم اب خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو ڈائریکٹلی آبزرو اور اسکروٹینائز کرنے کے مرحلے میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی اسی سے جو بات ہم کو سمجھنا ہے کہ جو معصومین علیہ السلام کے تمام باتیں ہیں اور چیزیں ہیں, کہ ایک ایک جملے میں سے بعض اوقات بہت ایسی گہری باتیں نکل رہی ہوتی ہیں جن میں دو اسپیکٹ ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ اگر اس کو بار بار پڑھتے ہیں تو آپ کو ہر نشست میں ایک نئی بات سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے, اور اسی لیے جملوں کو اسکپ نہ کریں. میں نے یہ بات آپ کو کیوں سنائی کہ اسکپ کرتے ہوئے نہ چلیں. یعنی ابھی ہو سکتا ہے ہم تفسیر میں ہر بات نہ کر سکیں, لیکن آپ جب اس دعا کا مطالعہ کریں تو ایک ایک جملے کو بغور پڑھیں, کیونکہ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس جملے سے کون سی معرفت آپ کے لیے ظاہر ہو جائے. اور بار بار جب آپ اس کی قرأت اور تلاوت کریں گے تو جو صفت قرآن کی ہے, جو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھو گے تو دو چیزیں حاصل ہوں گی, تمہاری کسی اچھائی میں اضافہ ہوگا اور تمہاری کسی برائی میں کمی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یعنی تم قرآن کی صحبت اختیار کرو گے تو ہر صحبت کے ساتھ تمہیں یہ دو فائدے مل رہے ہوں گے. تو اسی طریقے سے کلام معصوم کے ساتھ بھی یہی چیز ہے. صحیح, اور ہمیں نہیں پتا کہ کون سا جملہ کس کے لیے کون سے نئے در کو کھول دے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا من یرحم من لا یرحمہ العباد. اب یہ پہلا جملہ جو ہے یہ خود کتنی عاجزی پر مبنی ہے. یا من یرحم, اے وہ رحم کرنے والا, من لا یرحمہ العباد, اے وہ رحم کرنے والا اس پر کہ جس پر بندے رحم نہیں کرتے. جملے کا مطلب سمجھ میں ہے, یعنی کہ میں وہ ہوں یا میں ان جیسا ہوں کہ جن پر بندے رحم نہیں کرتے. اور آج کل کے دور میں تو یہ بات بہت زیادہ کہ جو ایک خود غرضی کا دور ہے کہ جس میں آپ دیکھیں کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اپنا مطلب نکالنے کے لیے دوسروں سے تعلق رکھ رہے ہوتے ہیں, ترحم کے لیے نہیں کرتے. یعنی کہ لوگ ایک دوسرے سے, ایون مومنین اور مسلمین بھی ایک دوسرے سے اس لیے نہیں تعلق پیدا کرتے کہ ایک دوسرے پر رحم کریں, اس لیے نہیں تعلق پیدا کرتے. اور رحم کا معنی کیا ہے حقیقتاً, رحم کا معنی کیا ہوگا؟ رحمت, یعنی رحمت کیا چیز؟ نہیں, ہاں ضرورت کا پورا کرنا. رحمت کا مطلب ہے ضرورت کا پورا کرنا. تو اس بنا پر, یعنی اس بنا پر کہ میں اپنے برادر مومن سے اس لیے نہیں ملتا کہ میں اس بات کو دیکھوں کہ اس کی کیا ضرورت ہے, اس کا کیا مسئلہ ہے, اس کی کیا پرابلم ہے, اور میں اس کو پرووائڈ کر دوں, اس مسئلے کو حل کر دوں. تو اے اس پر رحم کرنے والے کہ جس پر بندے رحم نہیں کرتے. یعنی اور بندے کیوں رحم نہیں کرتے, بندے مرحمت کی نگاہ سے یہ رویہ کیوں نہیں اختیار کرتے کہ انسان بنیادی طور سے خود غرض ہے, اپنے آپ کو چاہتے ہیں. وہ یا من یقبل من لا تقبله البلاد, اور اے اس کو قبول کرنے والے جس کو شہر قبول نہیں کرتے, بلد شہر بستی ٹاؤن, کہ جس کو شہر قبول نہیں کرتے, یعنی جس کا کوئی گھر نہیں ہے, جس کے پاس کوئی گھر نہیں ہے, جس کے پاس کوئی مسکن نہیں ہے, تو اس کو قبول کرنے والا, اس کو جگہ دینے والا اپنے پاس کون ہے؟ وہ تو ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں سے یہ جملہ شروع ہو رہا ہے. تو جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ امام علیہ السلام جس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں آ رہے ہیں, تو وہاں پر یعنی ہمارے پاس جب بھی ہم خدا کے پاس جاتے ہیں نا, آپ کبھی بھی اس بات پر غور کریں کہ ہم اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ کریڈٹ دے کر خدا کے پاس جا رہے ہوتے ہیں. یعنی اپنے آپ کو ہم کہیں نہ کہیں سے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی مطلب مجھے اس بنا پر کچھ ملنا چاہیے یا میرا کوئی حق ہے. لیکن امام جب خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو اس طریقے سے جا رہے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جس پر بندے بھی رحم کرنے کو تیار نہیں ہیں, اور میں ایسا بے گھر ہوں کہ جس کے پاس کسی شہر میں کسی بلد میں کوئی جگہ نہیں ہے جو قبول نہیں کرتا. ٹھیک, یعنی میری عاجزی اور فقیری اور محتاجی. وہ یا من لا یحتقر اہل الحاجۃ الیہ, اور اے وہ ہستی جو حقیر نہیں کرتا, جو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتا ان لوگوں کو جو اپنی حاجتیں لے کر اس کے پاس آتے ہیں. ٹھیک ہے, اس ہستی کو آپ کیا کہیں گے اگر اس کو اس میں خداوندی کے حوالے سے ایک اسم دینا چاہیں تو؟ کریم. ٹھیک ہے, یعنی با کرامت, کہ جو, اور دنیا والوں کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ یعنی آپ اس چیز کو ہم سب محسوس کر سکتے ہیں کہ جب ہم اگر اپنی کسی پرابلم کو لے کر جاتے ہیں کسی کے پاس تو کیا ہوتا ہے, ہماری ٹون ڈاؤن ہو جاتی ہے, سر جھک جاتا ہے, تو یہ خود بخود ہی ایک شرمندگی کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں. لیکن خدا جو ہے وہ بالکل بھی تحقیر نہیں کرتا, حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتا جو اپنی حاجت کو لے کر تیرے پاس آئے. وہ یا من لا یخیب الملحین علیہ, اور وہ لوگ جو تیری بارگاہ میں الحاح, یعنی الحاح زاری, اپنے حاجتوں کو پیش کرنا یا امپلورنگ بسیچنگ, کہ جو اس انداز سے التجا کرتے ہوئے الحاح زاری کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں آتے ہیں, انہیں مایوس کر کے نہیں لوٹاتا. وَيَا مَن لَا يَجْبَهُ بِالرَّدِّ أَهْلَ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ. اب دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ہے, یعنی یہ بالکل کنٹراسٹ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خدا کی بارگاہ میں الحاح و زاری, یعنی امپلورنگ اور بسیچنگ کر کے, فریاد کر کے, فقیر بن کے, عاجز ہو کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خدا کے پاس اس طریقے سے آتے ہیں کہ گویا کہ وہ خدا کے سامنے اپنی کوئی دلیل رکھتے ہیں, یعنی خدا پر اپنی کوئی دلیل رکھتے ہیں کہ یعنی آپ اس وجہ سے مجھے دیں, میرا یہ حق ہے. تو اگر کوئی اس طریقے سے بھی آتا ہے نا, وِد بولڈنیس اپنی طرف سے کوئی دلیل لے کر آتا ہے, تو اس کو بھی اس کے پیشانی پر ہاتھ مار کر اس کو واپس نہیں لوٹاتا, اس کو بھی واپس نہیں لوٹاتا. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس صفت کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ صفت کون سی ہے؟ حلیم، حلم، ٹھیک ہے، یہ صفت حلم ہے خدا کی. یعنی خدا کریم بھی ہے کہ جو اپنی حاجت کو لے کر آتا ہے اس کی تحقیر نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور خدا حلیم بھی ہے کہ اگر کوئی گستاخانہ یا دلیرانہ اس کی بارگاہ میں آتا ہے اس کو بھی ہاتھ مار کر باہر نہیں، اس کو لوٹا نہیں دیتا کہ تمہارے پاس ادب نہیں ہے، تمہارے پاس تمیز نہیں ہے، نکلو میرے پاس سے، تو ایسا نہیں کرتا. وَيَا مَن يَجْتَبِي صَغِيرَ مَا يُتْحَفُ بِهِ. اجتبا کا کیا مطلب ہے؟ جیسے ہم امام حسن علیہ السلام کے لقب میں بھی کہتے ہیں مجتبا یا اجتبا، یعنی بندگان مجتبا. اجتبا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز ہے، ڈھیر ہے مثال کے طور پر، اس میں سے چوز کر کے، سلیکٹ کر کے اپنے لیے منتخب کر لیں، خود اڈاپٹ کر لیں. تو بندگان مصطفیٰ کون ہیں؟ جن کو خدا نے آؤٹ آف ایوری ون چوز کیا، ممتاز کیا، بلند کر دیا. اور مجتبیٰ کون ہیں؟ جن کو چوز کرنے کے بعد اپنے لیے منتخب کر لیا، اپنے لیے اختیار کر لیا، ٹھیک. تو وہ یا من یجتبی، جو باقاعدہ چوز کر لیتا ہے، اٹھا لیتا ہے اپنے لیے کس چیز کو، فغیرہ ما یتحف بہی، کہ اگر اس کے لیے چھوٹے سے چھوٹا تحفہ بھی بھیجا جائے تو اس کو بھی خدا کیا کرتا ہے؟ اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے یا اڈاپٹ کر لیتا ہے، اس کو رد نہیں کرتا. چھوٹے سے چھوٹی چیز بھی اگر تحفے میں بھیجی جائے، اور تحفے کے حوالے سے ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ تحفہ جب آپ روانہ کرتے ہیں تو اس میں اصل چیز کیا ہوتی ہے جو تحفے کی قدر و قیمت کا تعین کرتی ہے؟
جس کو دیا جا رہا ہو اس کے اعتبار سے تحفہ دیا جا
رہا ہے. اور نیت ہے، صحیح ہے نا، نیت ہے نا، یعنی نیت. وہ واقعہ جو ہے ہم نے بھی سنایا تھا، آپ نے ویسے بھی سنا ہوگا، کہ وہ کوئی دیہاتی کا ہے نا، کہ ایک دیہاتی کو پتا چلا تھا کہ میرا، ہمارے جو بادشاہ ہیں وہ بڑے اچھے ہیں، تو اس کا دل چاہا کہ وہ تحفہ لے کے جائے. تو وہاں پر وہ صحرا میں رہتا تھا، تو اس کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا تھی؟ پانی. وہ پانی کا گڑھا بھر کے اور اپنے سر پہ اٹھا کے پتہ نہیں کتنے کوسوں چلتا ہوا پہنچا. تو جب وہ وہاں پہنچا تو لوگوں نے کہا بادشاہ ادھر ہیں، کہاں ہیں؟ دریا کی سیر کو گئے ہیں. تو جب وہ وہاں پہنچا تو وہیں ٹھٹک کے کھڑا ہو گیا. تو بادشاہ نے کہا، دیکھا کہ ایک شخص سے بڑے شوق سے پہلے بڑھا چلا آ رہا تھا، پھر ایک دم شرمندہ ہو کے رک گیا. تو اس نے کہا اس کو بلاؤ میرے پاس، کہا کہ بھائی تمہاری کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے ایک تحفہ لے کر آیا تھا بہت قیمتی، لیکن جب اس تحفے کو لے کر میں یہاں پہنچا ہوں تو مجھے پتا چلا کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ اس کے گھڑے کے پانی کو دریا میں پھینکوا کر اور اس کو مطلب زر و جواہر سے بھر دو، کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ نیت ہے، ٹھیک ہے. تو اب اگر امام علیہ السلام یہاں پر صغیر کا یا بہت چھوٹے کا ورڈ یوز کر رہے ہیں، تو کیا یہ چھوٹا جو ہے یہ میرے چھوٹے پن کی وجہ سے چھوٹا ہے؟ کیونکہ میں اتنا حقیر ہوں، یعنی میری معرفت، میری خدا کے ساتھ بندگی کا معیار یہ اتنا پست ہے کہ میں کس قابل ہوں کہ اس کی بارگاہ میں کچھ بھی تحفہ دے سکوں؟ یا یہ اس مقدار کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ میں جتنا کچھ بھی جمع کر لوں، لیکن وہ وہی مثال ہے دیہاتی کے پانی کے گھڑے اور دریا کے مقابلے کی مثال ہے، کہ جو مالک ملک و ملکوت ہے میں اس کو کیا تحفہ دے سکتا ہوں؟ میں تو اس کے لیے جو بھی جمع کروں گا، لے کے جاؤں گا، وہ صغیر ہی ہوگا، کمتری ہوگا، لیکن وہ میرے اس تحفے کو رد نہیں کرتا کبھی بھی، بلکہ اس کو کہتا ہے لاؤ میں ایسے اپنے لیے رکھ لیتا ہوں, منتخب, آئی ہیو چوزن اٹ فار می, ٹھیک ہے. اور اشتبا کا ورڈ آپ کو یہی بتا رہے ہیں کہ خدا اس تحفے کو لے کے سائیڈ میں نہیں رکھتا بلکہ کہتا ہے یہ میرا ہے, ٹھیک. تو خدا اس طریقے سے معاملہ کرتا ہے. جی وَيَشْكُرُ يَسِيرَ مَا يُعْمَلُ لَهُ, اور جو تھوڑا سا بھی عمل کرے اس کے لیے, اس کے لیے جو تھوڑا سا بھی عمل کرے وہ اس کا شکر گزار ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ کتنی عجیب بات ہے نا, یعنی کہ اس ہستی کے بارے میں جب آپ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے کہ اگر تم کوئی حقیر سا بھی تحفہ اس کی بارگاہ میں پیش کرو تو وہ اسے اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے, اور اگر تم معمولی سا عمل بھی اس کی خاطر کرو تو وہ تمہارا شکر گزار ہو جاتا ہے. اور شکر گزار ہونے میں کیا خاص بات ہے, شکر گزار ہونے میں کیا خاص بات ہے کہ جزا پر یا ریوارڈ پر کوئی لمٹ باقی نہیں رہتی. ارے بات سمجھ, یعنی اگر آپ بمطابق عدل معاملہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا دیا اتنا ملے گا, لیکن اگر آپ بمطابق تشکر معاملہ کرتے ہیں تو ریوارڈ پہ کوئی لمٹ نہیں باقی رہتی جزا پر. اور اسی چیز کو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں, یہ وَيَا مَنْ يَشْكُرُ عَلَى الْقَلِيلِ, کہ جو بالکل کم پر شکر گزار ہو جاتا ہے, وہ یوجازی بالجلیل, اور با جلالت ریوارڈ کے ذریعے سے اس کو جزا دیتا ہے, ٹھیک. قلیل پر مشکور ہو جاتا ہے اور جلیل کے ساتھ اس کی جزا دیتا ہے. وہ یا من یدنو الا من دنا من ہو, وہ یا من یدنو, دنو کس کو کہتے ہیں جس سے دنیا بھی نکلا ہے, ایک اس کا ورڈ یہ بھی ہے دنیا کا ایک روٹ, ہاں دنو کا مطلب ہے نزدیک, نیئر, قریب, یعنی اس سینس میں دنیا کیا ہے کہ یعنی وہ چیز ہے جو آپ سے قریب ہے, وہ چیز ہے جو آپ سے قریب ہے, ٹھیک. وہ یا من یدنو الا من دنا من ہو, اے وہ جو اس سے قریب ہو جاتا ہے جو اس سے قربت اختیار کرے, جو اس سے نزدیک ہو. یہاں پر ایک چیز چھوٹی سی ہم کو نظر آ رہی ہے ان جملوں میں, ایک اہم بات نظر آ رہی ہے, وہ کیا ہے, یعنی جو معمولی سا تحفہ بھی دے اسے وہ اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے, جو بہت ہی یسیر یعنی بہت ہی کم عمل کرے اس کے لیے وہ اس کا شکر گزار ہو جاتا ہے. نہیں اس میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن یہاں پر میں جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ پہل ہم کو کرنی ہے, ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. یعنی قریب ہونے کی پہل ہم کو کرنی ہے, جواب وہ دے گا. اس کے لیے عمل کی ابتدا ہم کو کرنی ہے, جزا وہاں سے آئے گی, تشکر وہاں سے آئے گا, ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ جتنی بھی چیزیں ہیں, تشکر ہے, اجتباء ہے یا قریب ہونا ہے, وہ ان رسپانس ہے. یہ بہت اہم بات ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ جو ہم عام طور سے اگنور کر دیتے ہیں, جو ہم عام طور سے اگنور کر دیتے ہیں, یعنی ہم وہ پہلا قدم اٹھانے کے بارے میں کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد یا اس کے بغیر ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا کی طرف سے وہ سب کچھ مل جائے گا کہ جس کا وعدہ کیا ہوا ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ یعنی یہ تمام چیزیں ملیں گی, ملین بلین ٹائمز ملٹیپلائی ہو کے ملیں گی. لیکن پہلا قدم جو ہے نا وہ آپ کو اٹھانا ہے. قربت کی ابتدا آپ کی طرف سے ہوگی, خالصاً قربتاً الی اللہ عمل کرنے کی کوشش آپ کی جانب سے آئے گی, ٹھیک ہے. پھر خدا متشکر ہے, پھر خدا سب کچھ ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ ساری کی ساری چیزیں وہ تو چھوڑ دو, اس سے تو ہمارا تعلق نہیں, بس خدا وہ سارے کام پورے کر دے, یہ نہیں ہونے والا, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہونے والا, یہ ایک بہت خاص بات ہے. وَيَامَن لَا يُغَيِّرُ النِّعْمَتَ وَلَا يُبَادِرُ بِالنَّقِمَتِ, اور اے وہ ہستی جو نعمتوں کو متغیر نہیں کرتا, نعمتوں کو تبدیل نہیں کرتا, اور جو انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا.
اس سے پہلے والا بھی
ہاں, وہ اگر میں تو چاہ رہا تھا تھوڑا سا آگے چلتا جاؤں, اس میں بھی ہے. وہ یا من یدعو الی نفسہ من ادبر عنہ, کہ اے وہ کہ جو اپنی طرف اس کو بھی دعوت دیتا ہے جو اس سے پیٹ موڑ کے چلا جائے, جو خدا کو یعنی جو تجھے پیٹ دکھا دے, جو تجھ سے پیٹ موڑ لے, اس کو بھی اپنی طرف دعوت دیتا ہے. یعنی خدا اس کو رد نہیں کرتا. کہنے کا مطلب کیا ہے کہ بندہ خدا کو رد کرتا ہے, ٹھیک ہے. خدا کبھی بندے کو ریجیکٹ نہیں کرتا.
میرا انٹرسٹ اس میں اس لیے تھا کیونکہ نفس سے اس میں ہے, لیکن یہاں پر خاص طور سے نفس کی
جی اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں انسان, اب یہاں پر اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں, خدا جو ہے وہ انسان کو دعوت کس راہ سے دیتا ہے, حقیقتاً انسان کو آپ کی فطرت کی راہ سے. اور جب خدا آپ کے فطرت کے رستے سے آپ کو پکارتا ہے نا, تو وہ پکار آپ کو ذات خدا کی طرف متوجہ کر رہی ہوتی ہے. یعنی جو حقیقت وجود انسانی ہے, کیوں, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, جو آپ کی فطرت ہے, تمام انسانوں کی فطرت ہے, وہ فطرت خدا پر ہے, خدا کی بنیاد پر ہے, ٹھیک ہے. تو یعنی جو خدا کی دعوت ہے وہ اس کی طرف نہیں ہے کہ میرا دین کیا ہے. یعنی حقیقتاً وہ دعوت الہی جو انسان کی ذات کی گہرائیوں میں سے اٹھتی ہے, وہ دعوت ہے کہ مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں. تو وہ الی نفسہ ہی ہے. اچھا, خدا لا یغیر النعمت, ٹھیک ہے, خدا نعمتوں کو تغیر نہیں دیتا, تبدیل نہیں کرتا, یہ ڈیفالٹ اسٹیٹ ہے. یعنی لوگوں کو خدا نے کس طریقے سے پیدا کیا ہے, اپنی رحمت کے ساتھ پیدا کیا ہے, اپنی رحمت دینے کے لیے پیدا کیا ہے, اپنی رحمت کے سائے میں خلق کیا ہے, ٹھیک ہے, نعمتوں کے ساتھ. لیکن پھر یہ نعمتوں والا معاملہ تبدیل کیوں ہو جاتا ہے؟ اعمال نہیں, اعمال یقیناً ایک رول پلے کرتے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ بائی ڈیفالٹ جو اسٹیٹ اور سچویشن ہے وہ یہ کہ نعمتیں ہیں, رحمتیں ہیں, لیکن وہ حالت اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک لوگ اس کو نہ بدل دیں جو ان کے نفوس میں ہے. ما بے انفسہم, اور اسی طریقے سے اگر بری حالت میں چلے گئے تو برے سے بھی اچھی حالت میں پلٹ کے کب آئیں گے؟ جب تک کہ اس کو نہ بدل ڈالیں جو آپ کے نفوس میں ہے, ٹھیک. کہ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ خدا کی طرف سے جو آپ کو مل رہا ہے, نعمت مل رہی ہے یا جا رہی ہے, وہ کس کو دیکھ کے یہ فیصلہ ہو رہا ہے؟ ما بے انفسہم, وہ سب کچھ جو تمہارے نفوس میں ہے, ٹھیک ہے. اعمال بعد میں آتے ہیں, اعمال بھی ہیں, یعنی یہ نہیں کہ اعمال کا کوئی رول نہیں ہے, لیکن اعمال بھی تو انسان کے نفس کی حالت سے ہی نکلتے ہیں نا. یعنی جیسے آپ دیکھیں نا کہ ابھی ہم لوگوں کا کیا حال ہو گیا ہے, ہم مسلمانوں کا, کہ اس میں سب سے بڑی اور عجیب ترین بات یہ ہے جو آج کے مسلمان کی, کہ یہ مسلمان جو ہے نا وہ دین کی حقیقت اور قرآن سے قریب ہی نہیں ہو پاتا. آپ اس بات کا جتنا دل چاہے تجربہ کر کے دیکھ لیں, اکراس دا بورڈ پورے مسلمان ملکوں میں گھوم جائیے اور لوگوں سے ملیے اور ان کا مشاہدہ کیجیے, آپ کو یہ بات بالکل برملا نظر آئے گی ان کے کردار اور ان کی زندگی میں. کتنی بڑی مصیبت ہے یہ, کتنی بڑی مصیبت ہے کہ یعنی یہ مسلمان جو ہے نا کہ جو کچھ بھی خدا نے, جو کلام خدا یا دین خدا, جو حقیقت دین ہے, ہم دین کے نام پہ پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم اس کی حقیقت سے نزدیک نہیں ہو پاتے, وہ چیز ہمیں جذب نہیں ہوتی, وہ ہمارے سامنے روشن نہیں ہو رہی ہوتی. یعنی ہم سے اگر پوچھا جائے کلام خدا کیا, کتاب خدا کیا, سنت معصوم کی حقیقت کیا, حیات معصوم کی حقیقت کیا, تو ہم بغلیں جھانکیں گے, ہم اس کو ڈھنگ سے کچھ بھی بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتے, بتانے ایون بتانے کے بھی قابل نہیں ہوتے. ٹھیک, تو یہ کس چیز کی کا ثبوت ہے کہ نعمتیں جو ہیں, سب سے بڑی نعمت کیا ہے, سب سے بڑی نعمت کیا ہے, سب سے بڑی نعمت کیا ہے آپ کے خیال میں, سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ایمان, یا ایمان کس پر بیس کرتا ہے, کس چیز پر ایمان؟ یعنی کہ اگر ایک امام علیہ السلام کے ایک حدیث کا ہم جائزہ لیں تو معرفت خدا. میں اگر وہ مجھے, میں آپ کو وہ سناؤں گے بھی, معرفت خدا, یعنی امام علیہ السلام نے کیا فرمایا, معرفت خدا ہر ظلمت کا نور ہے, ہر تنہائی میں صاحب ہے, ہر وحشت میں تمہارا ساتھی ہے. پانچ چھ چیزیں آپ نے بیان فرمائی ہیں معرفت خدا کے حوالے سے, یعنی یہ سب کا سب جو ہے نا تمہاری زندگی کے اندھیروں میں روشنی کرنے والا, تمہاری تنہائی اکیلے پن کو ختم کرنے والا, تمہاری کمزوری کو قوت سے بدلنے والی چیز کیا ہے؟ معرفت الہی ہے. اور یہ اس کا ابھی, کیونکہ میں نے اس کو رمضان میں ہمارے وہ پاکستان کے سیشنز ہوتے ہیں اس میں میں نے اس حدیث کو بیان کیا تھا, یہ اس کا حوالہ بھی مجھے یاد ہے کہ یہ روضۃ الکافی میں آٹھویں جلد جو ہے کافی کی, اس میں حدیث آئی تھنک 14,795 نمبر ہے. یعنی اصول کافی کی تمام حدیثیں 16,199 ہیں, تو یہ 14,795 روضۃ الکافی کے چھٹے امام کی روایت ہے معرفت خدا کے حوالے سے, کہ یہ تمام کے تمام مسائل جو ہیں نا یہ معرفت خدا سے حل ہو جاتے ہیں تمہارے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے ایسی قوم گزری تھی کہ جن کے ایمان کی بنا پر ان کو جلایا گیا, ان کو قتل کیا گیا, ان کے جسموں کو آرے سے کاٹا گیا, لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی انہیں اس سے ہٹا نہیں سکی جس پر وہ قائم تھے, اس ایمان پر قائم تھے. اور وہ کیا تھا کہ یؤمنو باللہ العزیز الحمید, کہ وہ خدا عزیز و حمید پر ایمان لانے والے تھے. اور پھر آخری جملہ امام علیہ السلام کا اور سخت ہے ہمارے لیے, کیا فرماتے ہیں کہ فاسأل اللہ, پس تم اللہ سے سوال کرو کہ ان کی سعی اور ان کی کوشش نے ان کو جہاں تک پہنچایا تھا تم بھی وہاں تک پہنچو. واصبروا علی نوائب دہرکم, اور تمہارے زمانے کے جو ستم ہیں, مصیبتیں ہیں, ان پر خدا تمہیں صبر کی توفیق دے. ٹھیک, تو اصل نعمت کیا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں اصل نعمت کیا ہے؟ معرفت حق, معرفت اللہ. جی, اس میں اول الدین معرفت اللہ, جی نہج البلاغہ کے خطبہ اول میں بھی ہے اول الدین معرفت اللہ. یہ حدیث بہت بسیط ہے, ٹھیک ہے, بہت کلیئر ہے نا, جس میں جو میں نے جس کا آپ کو حوالہ دیا کہ امام علیہ السلام نے 5-6 چیزیں جو ہے نا اس بارے میں بیان فرمائی. ٹھیک, تو اصل نعمت کیا ہے؟ معرفت خدا ہے. کہ جس
اب نیجر بلا رہا ہے کہ لائٹ میں دیکھیں تو وہ بنیاد ہے, تو اصل نعمت تو اس کے اوپر بہت سے ہوئے. اب جیسے اگر نیجر بلا رہا میں دیکھیں اسی خطبے میں جو آگے جا رہے ہیں تو بہت آگے لے کے گیا.
نہیں, لیکن بات یہی ہے نا کہ آپ جتنا بھی آگے جاتے ہیں وہ جو اصل اول ہے وہی چیز ترقی کرتی جاتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کسی اور چیز سے ریپلیس ہو جاتی ہے. تو اب یہ کہ وہ جو نعمتوں کو تبدیل نہیں کرتا, تو یعنی اصل میں مسلمانوں سے کون سی نعمت تبدیل ہو گئی جو حقیقی نعمت تھی؟ بات واضح ہو رہی؟ یہی نہیں ہے, باقی سب کچھ ہے. اور ظاہری چیزیں بہرحال اس کا الگ حساب ہے. وَيَامَنْ يُثْمِرُ الْحَسَنَةَ حَتَّى يُمْنِيَهَا, اور وہ کہ جو نیکی کا ثمر دیتا ہے کس طریقے سے, حتی یُنْمِيَهَا. یُنْمِيَهَا نمو کس کو کہتے ہیں؟ رشد و نمو, گروتھ. یعنی اگر تم خدا کی بارگاہ میں کوئی بھی نیکی پیش کرو گے تو اس کو خدا کیا کراتا ہے؟ گرو کراتا ہے. کہ چھٹے امام کی بھی یہاں پر ایک حدیث ہے جس میں کیا آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی, یعنی خدا نے فرمایا, قال اللہ, یہ روایت امام نے اس طریقے سے بیان کی ہے, قال اللہ عز وجل, یعنی خدا فرماتا ہے کہ اگر کوئی میری راہ میں ایک خرمے کا دانہ بھی صدقہ کرتا ہے تو میں اس کو قبول کرتا ہوں. جیسے امام فرما رہے ہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی خدا قبول کرتا ہے, پریزرو کرتا ہے, اور قبول کر کے میں کیا کرتا ہوں؟ اس کو نمو عطا کرتا ہوں, اس کو گرو کرتا ہوں, کراتا ہوں, یہاں تک کہ وہ کوہ احد سے بھی بزرگ تر ہو جائے. اب ظاہر ہے ان لوگوں کو سمجھانے والی بات, یعنی اس حد تک ملٹی پلائی ہو جائے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ اس کو دیکھیں کہ سورہ بقرہ کے اندر جو ہیں آیتیں, آئی تھنک 260s میں, جہاں پر انفاق کے حوالے سے بات کی گئی ہے, منیمم کتنا ہے؟ منیمم کی مثال جو دی گئی ہے کہ ایک دانہ, اس میں سے 7 خوشے یا 10 خوشے اور ہر ایک میں 7-7 دانے, یعنی منیمم 1:70 ہے, منیمم ہے یہ. اور پھر اس کے بعد اس کے زیادہ کی بات کی گئی ہے کہ جس پر ایک پورا باغ کی مثال دی گئی ہے, وہ تمام کی تمام چیزیں. ٹھیک ہے, تو یعنی جو خدا کی بارگاہ میں کوئی بھی نیکی پیش کرو تو خدا اس کو لے کے یوں ہی نہیں رکھ لیتا, اس کو کیا کرتا ہے؟ نمو عطا کرتا ہے, گروتھ دیتا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ. ٹھیک, کہ یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے نا کہ خدا کی نعمت, خدا کی توفیق, خدا کا مال, اور وہ آپ اس کی خدمت میں پیش کریں, وہ کہے میں تمہارا مقروض ہو گیا ہوں, اور میں تمہارا کتنا صرف مقروض نہیں ہوا بلکہ میں تمہارے زیر بار احسان ہو گیا ہوں کہ جب میں تمہارا قرضہ ریٹرن کروں گا نا تو اتنا نہیں دوں گا جتنا تم نے مجھے دیا تھا. صحیح. وَيَتَجَاوَزُ عَنِ السَّيِّئَةِ حَتَّى يُعَفِّيَهَا, اور خدا کسی برائی سے درگزر, اور وہ جو برائی سے درگزر کرتا ہے یہاں تک کہ اس کو معاف کر دے, اس کو مٹا دے. ٹھیک, ان فرفت الاعمال دون مدی کرم کا بالحاجات. یہ بہت بلیغ سینٹینس ہے, بہت بلیغ ہے. ان صرفت الاعمال, اعمال الف سے, یہ الف عین نہیں, الف مد. اس اعمال, اس کا مطلب کیا ہے؟ الف سے اگر اعمال آئے تو امید, امید. ان فرافت الاعمال, اور فرافا یعنی پلٹنا, کہ امیدیں جب اس کی بارگاہ میں جاتی ہیں حاجت مند ہو کر اور پھر پلٹتی ہیں, تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے کرم میں, دامن کرم میں جتنی گنجائش تھی سب کے سب کو انہوں نے کنزیوم کر لیا ہو. مطلب میں اس کو آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ اگر کوئی میرے پاس آئے مجھ سے اپنی حاجتوں کو, اپنی امیدوں کو لے کر, تو میں کتنی اس کی مدد کر سکوں گا. میں جتنا بھی سخی ہوں, ایک وقت آنے کے بعد میں یہ کہوں گا نا کہ بھائی اب میرے پاس اب گنجائش نہیں ہے, اب میں اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتا آپ کے لیے. لیکن امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ امیدیں جب حاجت مند ہو کر اس کی کرم کی بارگاہ میں جاتی ہیں, تو کبھی بھی یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ اس کے دامن کرم کو ایگزاسٹ کر کے اور جتنا کچھ ہے سب خالی کر کے واپس آ جائیں. وامتلأت بفیض جودک اوعیت الطلبات. اوعیہ کہتے ہیں ظرف کو, یعنی جیسے کوئی کنٹینر یا ویسل. طلبات, جو بھی طلب ہے میری, جو میں مانگ رہا ہوں, وہ جب بھی میں وہ کنٹینر لے کے جاتا ہوں اس کے پاس, تو اس کے جود یعنی اس کی بخشش کے فیض سے اس کو بھر کر پر کر کے واپس لے کر آتا ہوں. امتلا یعنی پر ہو جانا, ملا یعنی پر ہو جانا, کہ جو بھی ظرف ہے طلب کا وہ جب اس کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اس کی بخشش کے فیض سے پر ہو کر واپس آتا ہے. فلک العلو والعلا فوق کل عال. اور پس تو ہی ہے کہ جس کے لیے علو اعلیٰ ہے, فوق کل عال یعنی تیری, تو ہی وہ ہے کہ جو ہر بلندی سے بلند ہے, جس بلندی کا بھی انسان تصور کر سکے تو اس سے بلند ہے. والجلال الامجد فوق کل جلال. اور امجد کس کا ہے؟ مجد, بزرگی میں افضل کے اس پر ہے, افعل پر. یعنی کہ تیرا جو جلال ہے وہ زیادہ بزرگی والا ہے اور بلند ہے ہر جلال سے. کل جلیل عندک فقیر. ہر صاحب جلالت تیری بارگاہ میں پہنچتا ہے تو صغیر ہو جاتا ہے. وکل شریف فی جنب شرف کا حقیر. اور یہ جملے بالکل امام علی علیہ السلام کے بھی ہیں کہ اگر خالق کی عظمت تمہاری نظروں میں سما جائے تو پھر اس کے مقابلے میں ہر ایک حقیر ہے. یعنی عظمت خالق تمہاری نظروں میں یا تمہارے سامنے پھر مادون کو اس کے علاوہ ہر ایک کو حقیر کر دیتی ہے. پھر کسی کی عظمت اور بلندی اور تعریف, اور یہ مطلب ایک بالکل واضح سی بات ہے نا کہ جیسے ہم لوگ بھی جب شروع میں ہوتے ہیں تو شروع میں اگر کوئی ایک مطلب عالم ہوتا ہے یا ہماری فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے تو ابتدا میں ہم کہتے ہیں اوہو ان کی کیا بات ہے. لیکن جتنا جتنا انسان بڑھتا جاتا ہے اس کا ویژن اور اس کی نظر, تو وہ تمام کی تمام چیزیں, یعنی پہلے جس کو آپ بہت کچھ سمجھ رہے تھے وہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے. تو صغیر کا ورڈ بالکل پراپر ہے, صغیر کا اور حقیر کا, کہ ہر شریف اس کے پہلو میں جب آتا ہے تیرے پہلو میں تو حقیر ہے, اور ہر جلیل صاحب جلالت تیری بارگاہ میں صغیر ہے. اچھا, اب یہ خاص طور سے میں اس کو پڑھنا چاہ رہا ہوں, اب اگلے چند جملوں کو. خواب الوافدون علی غیرک. خواب یعنی کیا ہو گئے؟ مایوس ہو گئے, نامراد ہو گئے. وافدون, وفد کس کو کہتے ہیں؟ وفد یعنی چلنے والے, بڑھنے والے. جو وافدون علی غیرک, جو تیرے علاوہ کسی اور کے پاس چلتے ہیں, اس کو اپروچ کرتے ہیں تیرے غیر کے علاوہ, وہ سب ناکام و نامراد و مایوس ہیں. ٹھیک. من حاول امرا بمعصیت اللہ فہو افوت لما یرجو. امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے, من حاول امرا بمعصیت اللہ, جو اپنے امر کو اپنے کام کو اللہ کی معصیت کے ذریعے سے نکالنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی ایک وہ بہت مشہور جملہ کیا ہے کہ اینڈ کیا کرتے ہیں مینس کو. تو امام حسین علیہ السلام کو جملہ کیا بتا رہا ہے, اینڈ ڈز ناٹ جسٹیفائی دا مینس, یعنی آپ جیسا اینڈ چاہتے ہیں اس کے حساب سے ہی مینز اختیار کرنے پڑیں گے, ٹھیک ہے. یعنی حرام اور معصیت خدا نجات تک نہیں لے جا سکتے, اور یہ چیز ہم کو بہت زیادہ ہم کو ڈر لگتی ہے, خوف آتا ہے ہم لوگوں کی اپنی موجودہ حالت کو سوچ کے کہ ہم نے جس جن چیزوں کو بطور مینز اختیار کیا ہوا ہے اپنے مسائل کے حل کرنے کے لیے, اس میں اسی قسم کے مشکلات دکھتی ہیں, ٹھیک ہے. تو خواب الوافدون علی غیرک, جو تیرے غیر کے پاس گیا چلتا ہوا اپروچ کر کے وہ ناکام و نامراد ہے. وخسر المتعرضون الا لك, اور جنہوں نے اپنے آپ کو تیرے سوا کسی اور کے سامنے پیش کیا کہ ہم آپ کے سامنے ہیں, ہم آپ کے مرید ہیں, یا آپ ہمیں قبول کریں, آپ ہمارا, وہ خسارے میں چلے گئے. خسارے کا ورڈ کی میننگ بھی ہم نے کئی دفعہ دہرائے ہیں, آپ لوگ میں سے ذرا اس کو ریپیٹ کریں گے؟ نہیں, اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں. خسارے کا کیا مطلب ہے؟ نہیں دیکھیں, خسارے میں جو خاص بات ہے نا وہ یہ ہے کہ خسارہ ہمیشہ اس کے لیے ہوتا ہے کہ جو مالدار ہوتا ہے. غریب فقیر کا خسارہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اس کے لیے لفظ خسارہ استعمال نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر انسان جو ہے نا وہ اس زندگی میں با سرمایہ آیا ہے, سرمایہ دار ہے. اور کیا سرمایہ رکھتا ہے؟ اپنا وقت, اپنا بدن, اپنی عقل, یعنی ڈفرینٹ فیکلٹیز, اور جتنا ایسٹس آپ دنیا میں حاصل کرتے ہیں آپ کا سرمایہ ہے, اور آپ اس سرمایہ کو انویسٹ کر رہے ہیں ان دس لائف. تو خسارے کا مطلب کیا ہوا کہ تمام چیزیں انویسٹ کرنے کے بعد رزلٹ لاس ہے, یہ مطلب ہے سرمایہ کا, خسارے کا, کہ جو اپنے آپ کو تیرے علاوہ کسی اور کی بارگاہ میں لے کے گیا وہ کیا ہوا, خسارے میں. یعنی اس نے جتنا انویسٹ کیا اپنی زندگی میں اس کا نیٹ رزلٹ لاس ہے, ٹھیک. وَضَاعَ الْمُلِمُّونَ إِلَّا بِكَ, اور جو بھی مطلب یہاں پر, اب اس کا ایگزیکٹ میننگ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے, ملمونا, لیکن اس کا ترجمہ تقریباً یہ بنتا ہے کہ جس نے اس بات کو چوز کیا کہ وہ تیرے علاوہ کسی اور کے ساتھ زندگی گزارے, کسی اور کے ساتھ رہے. وَضَاعَ, ضَاعَ کا مطلب کیا, وہ ضائع ہو گیا, ہی از لیٹ ٹو ویسٹ, اس کی زندگی ویسٹ ہو گئی. بابوکا مفتوحن للراغبین, وجودوکا مباحن للسائلین. بابوکا مفتوحن, یعنی جو بھی رغبت کرنے والے ہیں ان کے لیے تیرا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے. اور یہ بھی امام سجاد علیہ السلام کے واقعات میں سے ہے کہ کسی نے آپ کو دیکھا تھا بالکل اندھیری رات میں, کہ آپ کعبے کے, جو بھی کعبے کے اگر اس وقت پردہ تھا تو پردہ, یا کعبے کی دیوار کو پکڑ کے آپ ایک جملہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب دنیا کے تمام بادشاہوں کے اور وہ کہ جن کے پاس لوگ اپنی حاجتوں کو لے کر جاتے ہیں سب کے دروازے بند ہو چکے ہیں, اور اس وقت کوئی فریاد کرنے والے کی فریاد کو سننے والا نہیں ہے الا بکا, مگر تو کہ تیرا دروازہ وہ ہے کہ جو اپنے پاس آنے والوں کے لیے اور اپنی مرادیں لے کر تیرے پاس جو آتے ہیں ان کے لیے کبھی بند نہیں ہوتا. بابوکا مفتوح للراغبین وجودوکا مباح للسائلین وإغاثتوکا قریبۃ من المستغیثین, کہ جو بھی فریاد لے کر آئے خدا اس کا فریاد رس ہے, اس سے قریب ہے. جو بھی اپنا سوال لے کر آئے خدا کی بخشش اس کے لیے آمادہ اور تیار ہے. یہاں پر ایک چیز جو مجھے بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے, میں وہ تھوڑا سا اگر آپ سے شیئر کروں, آپ بھی بتائیے کہ آپ کو یہ فیلنگ آتی ہے کہ نہیں آتی ہے اپنی لائف میں, کہ جب بھی کبھی میں نے شدت سے خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے کی کوشش کی ہے, یعنی جب انسان بعض اوقات پریشان ہو جاتا ہے, زیادہ پریشان ہوتا ہے تو شدت سے دعا کرتا ہے, اور اس کا دل یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ بس میری دعا جو ہے نا فوراً قبول ہو جائے, مجھے ہمیشہ ایک رپلائی آتی ہوئی فیل ہوئی ہے کہ دعا آلریڈی مقبول ہے. انسان کی جو حاجت ہے یعنی خدا کی بارگاہ میں سوال, وہ آلریڈی آنسرڈ ہے. ہم اپنے آپ کو اس قابل نہیں بناتے کہ ہم اس کو اٹھا سکیں یا حاصل کر سکیں. یعنی خرابی مسئلہ میرے اندر ہے کہ خدا کے پاس ایسا نہیں ہے کہ انہیں خدا کہیں چھپا ہوا ہے, مجھے اس کو نوک کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ جو ہے نا میری طرف متوجہ ہوں, میرے مسئلے کو حل کریں. یہ چیز بہت زیادہ لگتا ہے کہ یہ بطور جواب آتا ہے کہ نہیں, تم خود چھپے ہوئے ہو کہیں پہ, تم نے خود اپنے ارد گرد کچھ دیواریں ایسی بنا لی ہیں, تم خود غلط سمت میں دیکھ رہے ہو. اپنی اس جہد کو صحیح کر لو, تمہاری تمام حاجتوں کا جواب جو ہے نا اٹ از آلریڈی گیون. مجھے یہ بات بہت زیادہ فیل ہوتی ہے. آخرت دنیا نے کہ جو بھی انسان کے مسائل کا حل ہے نا کہ خدا, یعنی ایک تو اس میں دیکھیں دو تین باتیں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمارا اجر اور جزا جو ہے وہ آخرت میں ملے گا یا قبر میں ملے گا, ایک نظریہ. دوسرا نظریہ یہ کہ نہیں, نقد ہے, فوراً کے فوراً مل جاتا ہے. اور تیسری بات جو میں کر رہا ہوں کہ نہیں, نقد بھی نہیں ہے, آلریڈی گیون ہے. اگر ہم اس کو صحیح طرف دیکھنے کے قابل ہو جائیں, یعنی وہ ہم کیوں نہیں اس کو حاصل کر پاتے, اس لیے حاصل نہیں کر پاتے کہ ہم وجہ اللہ کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوتے. ہماری جہت جو ہے نا وہ وجہ رب سے میچ نہیں کر رہی ہوتی, اس لیے ساری گڑبڑ ہو رہی ہوتی. اچھا, اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اولیاء خدا کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اولیاء خدا کے بارے میں خدا کیا کہتا ہے؟ قرآن کے جملے کیا ہیں؟ الا ان, بتائیں, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو کیوں یہ کیسے ممکن ہے؟ دنیا رنج آور ہے, دنیا پریشان کرنے والی ہے, مصائب سے بھری ہوئی ہے, اور ظاہراً اولیاء پر تو مصیبتیں اور زیادہ آتی ہیں, ان کی زندگی میں تو پریشانیاں عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہیں, ان کو فکر ہی نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ نہ ان پر خوف ہے نہ رنج ہے, کیوں؟ دیکھیں, میں ایک آیت اس کو دیکھتا ہوں, پڑھتا ہوں آپ کے سامنے, سورہ یونس آیت نمبر 61. وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن, کہ اور تم کسی بھی حالت میں نہیں ہوتے, شان یعنی حالت, تم کسی بھی حالت میں نہیں ہوتے اور تم قرآن کی تلاوت, قرآن میں سے کچھ بھی تلاوت نہیں کر رہے ہوتے. ولا تعملون من عمل, اور کچھ بھی عمل نہیں کر رہے ہوتے, الا کنا علیکم شہودن, مگر یہ کہ ہم تمہارے اوپر گواہ ہوتے ہیں, ہم تمہارے اوپر گواہ ہوتے ہیں. اذ تفیضون فی, جب تم کچھ بھی کسی بھی چیز کو لے رہے ہوتے ہیں یا سپورٹ کر رہے ہوتے ہو. وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء, اور تیرے رب سے آسمانوں اور زمین میں ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی گم نہیں ہے. ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین, اور اس کے بعد یہ آیت ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آپ کے پاس سمجھ میں آ رہی ہے کیوں خوف و حزن نہیں ہوتا؟ کیونکہ میں اور آپ خدا کے شاہد ہونے کو اپنے اوپر دیکھنے کے لائق نہیں ہیں. خدا کہہ رہے ہیں نا, ہم تمہارے اوپر حالت شہود میں, ہم تمہارے اوپر مکمل گواہ ہیں, اور ذرہ برابر بھی کوئی چیز ہم سے گم نہیں ہے. تو اولیاء خدا اس مشاہدے کے بعد ان سے ہر قسم کا خوف اور حزن رخصت ہو جاتا ہے. تو اگر خدا ہم پر گواہ ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ خدا جو ہے وہ اس بات کا انتظار کرے گا کہ مجھے عطا کرے, یا وہ آلریڈی وہ سب کی سب چیزیں میرے لیے موجود ہیں؟ اور اس قسم کے جملے دعائیں مناجات شابانیہ میں بھی ہیں کہ تیری قضاء اور قدر میرے لیے جاری ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, بہرحال تو اب یہاں سے جو بات ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں, یعنی اب اس کا پورا نچوڑ, اب ہم ٹائم ہمارا تقریباً پورا ہو گیا, اس کو انشاءاللہ اگلی دفعہ تھوڑا اور اسی دعا کو دیکھیں گے کہ امام علیہ السلام اب ہم کو کیا بیان فرما رہے ہیں. اگر ہم عید کے پرسپیکٹیو میں بھی ان تمام کلمات کو, ان جملوں کو دیکھیں, دعائے عید الفطر کے حوالے سے بھی, کہ انسان کے لیے عید کا یا کسی بھی عبادات اور رمضان کے مہینے کے خاتمے کا سب سے بڑا انعام کیا ہے, سب سے بڑا انعام کیا ہے, کہ میری تمام کوتاہیوں اور حقارتوں کے ساتھ خدا مجھے قبول کر لے اپنی بارگاہ. اور سب سے بدبخت انسان کون ہے, سب سے بدبخت شخص کون ہے کہ جو اس کی ان تمام جو ہیں بزرگ ترین نعمتوں اور فیسلٹیز کو چھوڑ کر جو اس نے ہمارے لیے رکھی ہیں وہ کسی اور کی طرف دیکھنا شروع کر دے اور کسی اور کے پاس پہنچ جائے اور اس کے غیر کو اپنے مسئلے کا حل جاننا شروع کر دے. صحیح, یعنی اب یہاں پر ایک, اب اگر ہم شروع میں جیسے دیکھیں جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ ہم رمضان کے بعد کیا سوچ رہے ہیں, کہ جیسے میں نے کوئی کام کیا اس کا اچھا اثر باقی رہ جائے, ہے نا, مطلب یہی بات ہم کر رہے تھے نا کہ ہمارے اچھے کاموں کا اثر باقی رہ جائے, ہمیں جو ہے دوبارہ عبادت کرنے کی توفیق مل جائے. ایسا کوئی بھی جملہ امام نے کہا ہے؟ نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ اصل بندگی کیا ہے, بندگی صرف ایک چیز پر بیس کرتی ہے, یعنی وہی وہ معرفت خدا اور اس کا معیار, کہ میں کچھ بھی کر لوں لیکن میرا کیا یا میرا عمل جو ہے نا اس کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے. اصل حقیقت کس بات کی ہے, حیثیت کس بات کی ہے, کہ میری حد درجہ حقارت کے باوجود وہ مجھے قبول کر لے. صحیح بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ جب بھی آپ اس قسم کے مراحل سے گزریں, ماہ رمضان سے گزریں, شب قدر تک پہنچیں, تو یہ خیال نہیں ہے کہ میں نے کچھ کیا ہے یا میں کچھ کر رہا ہوں, بلکہ اگر میرا کوئی بھی عمل ہے تو وہ فقط اور فقط کس لیے, کہ وہ مجھے قبول کر لے. اور اس قبولیت کا میرے پاس نہ معیار ہے نہ حق ہے، نہ میں اس کو ڈیزرو کرتا ہوں نہ میرے پاس کوئی سٹینڈرڈ ہے. اور وہ وہی بات ہے کہ میں یہ ٹوٹی پھوٹی اپنی ساری چیزیں صرف کس لیے لے کر آیا ہوں، تاکہ آپ اسی کو ہی، کیونکہ اب اس میں یہ جملے آئے نا کہ جو چھوٹے سے چھوٹے تحفے کو بھی رد نہیں کرتا اس کو بھی قبول کرتا ہے، معمولی سے معمولی عمل کو بھی اس کے لیے شکر گزار ہو جاتا ہے. تو یہ صفات کیا بیان کر رہی ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، لیکن کیونکہ یہ آپ کی صفت ہے تو اس بنا پر آپ مجھے قبول کر لیں. آئیے تھیم سمجھ میں، نظریہ سمجھ میں آیا. تو یہ ہمارے ان جو پریویلنٹ ہمارے ذہنوں میں خیالات آتے ہیں یہ اس سے بہت ڈفرینٹ ہے، اس میں فرق ہے کافی. اور یہی اگر خدا انشاءاللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرما دے تو یہی اصل ولایت ہے. یعنی اصل ولایت کی نعمت کیا ہے کہ ہماری سوچ اور فکر جو ہے نا وہ معصوم کی فکر سے ہم آہنگ ہو جائے، کہ جو ان کی سوچ تھی اس کو ہم جذب دینے. کہ میں بعض اوقات امام علی علیہ السلام کے کچھ دعاؤں کو، ابھی رمضان میں ہی میں کس دعا کو دیکھ رہا تھا، میں دنگ رہ گیا کہ جس طریقے سے امام علیہ السلام نے، مطلب جو ان کے کلمات ہیں نا، کہ ان کو اگر آپ پڑھیں نا تو آپ کو ایسا لگے کہ ایک یہ وہ شخص بات کر رہا ہے کہ اس سے زیادہ حقیر اور گناہگار اس دنیا میں کوئی پایا ہی نہیں جاتا. اس قسم کے جملے تھے وہ. اور ایون مطلب نہج البلاغہ کے اندر بھی اور دعاؤں میں بھی نا انسان کا ذہن چکر کھانے لگتا ہے واقعی، کہ اگر معصوم اس طریقے سے بات کرتے ہیں. آپ لوگ اس کو، آپ نے مطالعہ کیا امام حسن علیہ السلام کے نام جو وصیت نامہ ہے، اس کا ریفرنس بتائیں، کون سا کیا ریفرنس ہے؟ امام علی. بہت 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 لانگ، ہاں واپسی پر مکتوبات میں ہے، وہ خطبے میں نہیں ہے، مکتوبات میں لیٹرز کے سیکشن میں نمبر 31 آئی تھنک نمبر 31 ہے. اس کی ابتدا کو آپ دیکھیں، امام علی علیہ السلام کے جو وصیت کے ورڈز ہیں ان کو آپ دیکھیں کہ میں کل تک تمہارے پڑوس میں تھا اور اب تھوڑی دیر بعد میرے ہاتھ پیروں کی حرکت بند ہو جائے گی، اور میرے ہاتھ پیروں کا میں کل تک تمہارے پڑوس میں تھا اور میرے ہاتھ پیروں کی حرکت کا تھم جانا اور میرے بدن کا بے جان ہو جانا یہ بہت ساری نصیحتوں سے زیادہ عبرت انگیز ہے اور سچ سمجھانے والا ہے. انسان واقعی جو ہے کہ اگر معصوم اس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اور کہیں بھی آپ اس میں دیکھیں گے نا تو آپ کو کیا چیز نظر نہیں آئے گی؟ کہیں بھی اپنے کسی عمل کا حوالہ نہیں ہے، کہیں بھی اس بات کا کوئی ریفرنس نہیں ہے کہ میں کچھ کر کے آ رہا ہوں یا میں نے کوئی کمال حاصل کر لیا ہے. ٹھیک. تو اسی طریقے سے جب ہم بھی مطلب خدا کی بارگاہ میں آئیں، جیسے یہ دعا جو دعا عید کے نام سے منسوب ہے، تو اس میں مطلب ایک دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھئی رمضان، رمضان کے روزے، عبادتیں، شب قدر، یعنی ہم ایک سرمایہ سمیٹ کر آ رہے ہیں اور ہم کچھ چاہتے ہیں اس کے مقابلے میں. لیکن اس انداز سے بات کرنا کہ جیسے کوئی انتہا سے زیادہ عاجز و فقیر ہے، کہ جس کے پاس سوائے اپنی کمائیگی کے اور اپنی محرومی کے کوئی احساس نہیں ہے، اور جو اس مالک سے التجا کر رہا ہے کہ مجھے قبول کر لیں اس سب کے باوجود. ٹھیک. اللہم صل علی محمد و آل محمد.